أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعاتدنا للكافرين عذابا مهينا سورة النساء آيات 37 و 38 گزشتہ جمعے پہ جو میں نے تلاوت کے لیے دو آیات چنی تھیں ان سے متعلق آج مجھے پرائیویٹ سیکرٹری نے یہ بتایا ہے کہ وہ آیات تو سورہ الحجرات کی تھیں لیکن لکھنے والے نے غلطی سے حوالہ سورہ تحریم کا درج کر دیا تھا. کیونکہ یہ حوالے کی غلطی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سننے والے جنہوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا خصوصیت کے ساتھ ریکارڈ میں یہ درستی کر لیں. آیات وہی ہیں, آیات میں تو کوئی غلطی نہیں ہے مگر حوالہ غلط بھی نامناسب بات ہے, اور یہ کتابت کی غلطی تھی. جس نے بھی حوالہ درج کیا غلطی سے اس سے ایک اور سورت کا نام لکھا گیا تھا. یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کے مضمون پر گفتگو سے پہلے میں آج بھی کچھ اجتماعات کا اعلان کرتا ہوں. دو ہیں اصل میں آج کے اجتماعات, یا تین ہیں, ہاں تین ہیں. ایک تو جماعت احمدیہ جاپان کی مجلس شورا کل 14 مئی سے شروع ہو رہی ہے, دو دن جاری رہ کر 15 مئی کو اختتام پذیر ہوگی. جماعت احمدیہ جاپان اگر سے تعداد میں چھوٹی ہے مگر اللہ کے فضل سے کاموں میں اور حوصلے میں بہت بلند ہے, اور اب تک مسلسل ان کے اندر استقلال سے نیکیوں کو چمٹنے کی صفت ایسی ہے جو نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے, باوجود اس کے کہ بہت سے ایسے جاپان میں آ کر پناہ ڈھونڈنے والے یا کام تلاش کرنے والے احمدی تھے جو واپس چلے گئے اور تعداد میں کمی آئی مگر ان کی قربانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی. بس اللہ ان کو ہمیشہ اپنی رہنمائی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ ان کا قدم آگے بڑھاتا رہے, اور جو کمی جانے والوں کے نتیجے میں آئی ہے وہ نئے آنے والوں کے ذریعے پوری فرمائے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر پوری فرمائے. نئے آنے والوں سے میری مراد تبلیغ کے ذریعے آنے والے ہیں, اور جاپان کی جماعت صرف مالی قربانی میں نہیں تبلیغ کے معاملے میں بھی خدا کے فضل سے بڑی مستعد جماعت ہے. اور ابھی دو تین دن کی ڈاک میں بعض دوستوں نے اطلاع دی ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تبلیغ کو پھل لگے ہیں. تو یہ زمانہ تبلیغ کے پھلوں کا زمانہ ہے اور ہر طرف بہار آ رہی ہے, اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جاپان بھی اپنی اس بہار سے, اس الہی بہار سے بھرپور حصہ لے گا. جاپان میں مشکل یہ ہے کہ تعداد کے مقابل پر اور نفوذ کے مقابل کے لحاظ سے جماعت احمدیہ بہت ہی تھوڑی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور بہت دیر کے بعد جاپان میں کام شروع ہوا. شروع میں تو اس کام کا کوئی نتیجہ نکلا ہی نہیں, یعنی سال ہر سال تک ہمارے مبلغ پیغام دیتے رہے مگر وہ ماحول اتنا مختلف ہے, ان کے ہاں روحانی قدروں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس لیے جاپان میں کوئی بھی کوشش کارآمد ثابت نہ ہوئی, لیکن جب خدا کے فضل سے بعض مخلص غیر مبلغ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے مبلغ کو تقویت دی تو وہ ماحول پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں خدا کے فضل سے کوششیں برابر ہو جایا کرتی ہیں, اور اب وہ ماحول ماشاءاللہ بہت عمدگی کے ساتھ اپنے پھل دکھا رہا ہے, اپنے جوہر دکھا رہا ہے. جاپان سے متعلق میں ان کو حضرت مسلم موت کی ایک خواب یاد دلانی چاہتا ہوں. حضرت مسلم موت نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے کمزور سا وہ پکڑا ہے, اور یہ جاپان کی مثال کے طور پر آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جاپان میں تبلیغ کیسے ہوگی, اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے غالباً میری کوئی والدہ ہیں جو ام متین تھیں یا کوئی اور, مجھے نام یاد نہیں, وہ اسے کچھ کھلانا چاہتی ہیں. تو حضرت مسلم موت کہتے ہیں کہ ابھی اس کا معدہ اتنا کمزور ہے کہ بہت تھوڑا تھوڑا کھلاؤ, ابھی اس میں ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے. اور یہ رویا بہت پرانی اخبار میں چھپی ہوئی ہے, مجھے اگر اس کی تفسیر یاد نہ رہی ہو تو اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ جاپان کی قوم میں ابھی دین کو ہضم کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی, اور رفتہ رفتہ اتنا کھلاؤ جتنا اس میں ہضم کرنے کی طاقت ہے. بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو وہاں صبر بھی دکھانا چاہیے اور حوصلہ بھی, اور حکمت کے ساتھ رفتہ رفتہ روحانی غذا دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ساتھ ساتھ ہضم ہوتی چلی جائے. ایک اجتماع مجلس انصار اللہ یو ایس اے کا جو 13th سالانہ اجتماع ہے, کل 14 مئی بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے اور 15 مئی کو اختتام پذیر ہوگا, اور ایک جماعت احمدیہ ملتان میں ضلع ملتان کے واقفین 9 کی تربیتی کلاس ہے. ان سب کو عمومی طور پر میرا پیغام وہی ہے جو میں خطبے میں سب جماعت کو دے رہا ہوں, اور اس خطبے میں بھی اسی سلسلے میں چند اور باتیں کروں گا. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ کی عبادت کرو, اور لا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, وبذی القربا, اور قریبوں اقربا کے ساتھ بھی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اور یتیموں کے ساتھ بھی, اور مسکینوں کے ساتھ بھی, والجار ذی القربا, اور وہ پڑوسی جو قریب میں رہتے ہوں. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں مگر ایک معنی یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, والجار ذی القربا, اور وہ پڑوسی جو قریب میں رہتے ہوں, والجار الجنوب, اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں, ذی القربیٰ سے مراد تعلق والے رشتہ دار پڑوسی, والجار ذی القربیٰ اور اقربا پڑوسی, والجار الجنوب اور وہ پڑوسی جو پہلو میں رہتے ہیں مگر ویسے رشتہ دار نہیں, والصاحب بالجنب اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے, وابن السبیل اور رستہ چلتے یعنی مسافروں کے لیے, اور وما ملکت ایمانکم اور جن پر تمہارے ہاتھوں کو غلبہ عطا ہوا ہو, ان سب سے حسن سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختارا فخورا, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اترانے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا. اترانے والا اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی سی بات پر اچھلنے لگ جائے اور فخر کے ساتھ دکھاوا کرنے لگے. تو فرمایا فخور فخر کرنے والے اور اترانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. نلزین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور بخل ہی کا حکم بھی دیتے ہیں, و یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور جو خدا نے ان پر فضل فرمائے ہوتے ہیں وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی مانگ نہ بیٹھے, بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس انہیں خدا نے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے. انکساری کی بنا پر نہیں, اس خوف کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے تو کہیں مانگ ہی نہ بیٹھیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينًا, اور کافروں کے لیے ہم نے ایک ذلت والا عذاب مقرر کر رکھا ہے یا تیار کر رکھا ہے. یہ جو آیات ہیں ان کے مضمون پر میں احادیث کے حوالے سے روشنی ڈالوں گا. عمومی طور پر ان آیات کا تعارف یہ کرواتا ہوں کہ اللہ کی عبادت جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو یہ بنیادی تعلیم ہے. وہ عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور شرک سے کلیتاً پاک اور صاف ہو, وہ انسانی تعلقات منقطع کرنے کے پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ اللہ کے حوالے سے ان تعلقات کو قائم کرنے کی تلقین کرتی ہے. بس وہ عبادت گزار جو دنیا سے تعلق کاٹ کر ایک طرف ہو جائیں, وہ حقیقت میں واحد خدا کی عبادت کرنے والے نہیں بلکہ کسی اور بات کی عبادت کرتے ہوں گے. اللہ کی عبادت کرنے والا جو شرک سے پاک ہو اس کی یہ صفات ہیں, اور ان صفات سے اس کی عبادت کا خلوص پہچانا جائے گا, کیونکہ جو عبادت انسان خدا کے حضور کرتا ہے اس پر دنیا تو گواہ نہیں ہے, اس کے دل کی کیا کیفیت ہے, وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے کہ نہیں, شرک سے پاک ہے کہ نہیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کا رخ خدا کی طرف ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور بندے کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسے لوگوں کی کچھ علامات ایسی ہیں جو بندے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ان علامتوں کو دیکھ کر ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ خالص عبادت کرنے والا غیر مشرک ہے جس نے اپنے وجود کو تمام تر اللہ کے لیے کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب سے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, والدین سے احسان کا سلوک کرو. والدین ایک قسم کے رب بن جاتے ہیں کیونکہ والدین کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے والدین ہی کا ذکر ضروری تھا اور یہی کیا گیا ہے. لیکن والدین کو ایسے مرتبے پر رکھا ہے جہاں فرمایا ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. خدا تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے, خدا تعالیٰ کے ساتھ احسان کا سلوک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کے احسان ہم پر حاوی ہیں. اور اس میں ایک بہت ہی لطیف مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ ماں باپ تمہیں پیدا کرتے ہیں مگر احسان اللہ کا ہے جب تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ایسا کرو کہ تمہاری طرف سے وہ احسان ان کی طرف رواں ہونے والا ہو. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ دعا کرو ان کے لیے کہ اے خدا ان سے یہ سلوک فرما اور یہ سلوک فرما کما ربیانی صغیرہ, جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اور میری پرورش کی. لیکن وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا احسان ہے. احسان تو ہے, اس کا انکار نہیں ہے. یہ نہ غلطی سے سمجھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, قرآن کریم والدین کے احسان کی نفی فرما رہا ہے. جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے وہاں یہ مضمون ہے کہ احسان اللہ ہی کا ہے, اور تخلیق کے جو ذرائع اس نے پیدا فرمائے ہیں ان کے ذریعے ایک چیز پیدا ہوتی ہے, اور وہ احسان کی خاطر ماں باپ ایسا نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیں جو آج کل کی دنیا میں ماں باپ سے کے سامنے جو بچے سر اٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ تم نے کون سا ہم پر احسان کیا, تم نے شادی کی تھی اپنی لذتوں کی خاطر, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, ہم نے تو پیدا ہونا ہی تھا, نہ ہوتے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچتی, ہم پر کوئی احسان نہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو حقیقی ہے. میرے سامنے بعض دفعہ مغربی دنیا میں بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ یہاں کے بچے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, اور بعض دفعہ خطوں میں مشرق سے بھی بعض احمدی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے سر پھر گئے ہیں, وہ بدتمیزی سے یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں پیدا کیا, تمہارا کیا احسان ہے. یہ جو مضمون ہے یہ پھر آگے بڑھتا ہے, پھر ایسے سرکش خدا پر بھی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ جب بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو احسان کی نیت سے پیدا نہیں کرتے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ جب پیدا فرماتا ہے تو احسان کے ساتھ پیدا فرماتا ہے. ماں باپ مستغنی نہیں ہیں, یعنی اگر ان کے بچے نہ ہوں تو ان میں کمزوری واقعہ ہوتی ہے, لیکن خدا مستغنی ہے. اگر وہ بندوں کو پیدا نہ کرے یا یکسر مٹا دے تب بھی وہ اپنی حمد میں, اپنی ذات میں ہر دوسری چیز سے مستغنی رہے گا. بس یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لازماً احسان ہے اپنی مخلوق پر, لیکن دوسرے لوگ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کا ان پر ان معنوں میں احسان نہیں جیسے خالق کا مخلوق پر احسان ہوا کرتا ہے. تو فرمایا مگر تم نے ان سے احسان کا سلوک کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نسل پیچھے رہ رہی ہے وہ اس سے آنے والی نسل جو ہے وہ مستغنی ہو جایا کرتی ہے, اور احسان کے بغیر اس سے تعلقات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ماں باپ کبھی بھی بچوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے, لیکن بچے ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, پیچھے رہ گئے ہیں, چھوڑو پرے, ہماری زندگیاں ہماری آنکھوں کے ہمارے سامنے ہیں, اور ان کا بوجھ محسوس کرتے ہیں. بس وہ لوگ جو ماں باپ کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں, جو چاہے وہ اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہی کرتے ہوں مگر بہرحال قربانیاں ہیں, اور بات کی خدمتوں کو بھول جاتے ہیں, ان کو توجہ دلائی کہ تم اگر احسان مند نہیں ہونا چاہتے تو احسان کرو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری خاطر تکلیفیں بہرحال اٹھائی ہیں. چنانچہ ماں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کتنے لمبا عرصہ وہنن علی وہنن, ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اٹھاتے ہوئے تمہیں ماؤں نے اپنے پیٹوں میں پالا ہے, اور یہاں تک کہ تمہاری پیدائش ہوئی, پھر اس کے بعد تمہارے لیے تکلیفیں اٹھاتی رہیں. تو اللہ احسان کا انکار نہیں فرما رہا, مگر ایک نفسیاتی انداز ہے گفتگو کا جو بہت ہی گہرا ہے اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے. بجائے یہ کہنے کے کہ اے بچے اے لڑکے تو اپنے ماں باپ کا احسان یاد کر اور وہ بدلے اتار. امر واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کے احسان کے بدلے اتر ہی نہیں سکتے, نہ خدا کے احسان کے اتر سکتے ہیں. فرمایا اگر تو بوجھ محسوس کرتا ہے تو احسان کر, کیونکہ اسی میں تیری بہتری اور تیری بھلائی ہے. اور یہ سارے احسانات جن کا بعد میں ذکر آئے گا یہ اللہ کے احسان کی یاد میں کیے جا رہے ہیں. اللہ کے بے شمار احسانات ہیں, ان کا بدلہ خدا سے تو آپ اتار نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر احسان کرو اگر تم احسان مند ہو. اور یہ ہمیں ایک رستہ بتا دیا خدا کا احسان اتارنے کی کوشش کرنے کا. یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے, یہ کوئی ملمہ کاری نہیں, بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی معنوں میں اس مضمون کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا, جبکہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا اور اس رنگ میں ان سے باتیں کرے گا کہ دیکھو جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, جب میں بے گھر تھا مجھے گھر مہیا نہ کیا. ہر دفعہ یہ بات سن کر بندہ کہے گا اے خالق و مالک میں محتاج ہوں, تو محتاج نہیں, تو کب پیاسا تھا جب کہ میں نے تجھے پانی نہیں پلایا, تو کب بھوکا تھا جب میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا. تو ہر دفعہ اللہ یہ جواب دے گا جب میرا ایک بندہ پیاسا تھا اور تو نے اسے پانی نہ پلایا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, جب میرا ایک غریب بندہ بھوکا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تو گویا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ کی عظمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ بھی اپنے لیے عاجزی کے رنگ ڈھونڈ لیتا ہے حالانکہ ہر قسم کے اس سے پاک ہے. تو اس آیت میں یہی مضمون ہے کہ اصل تو احسان خدا کا ہے, مگر خدا کا احسان تم خدا پر تو اتار نہیں سکتے. خدا کی احسان کی یاد میں میرے بندوں سے احسان کا سلوک کرو, اور ان میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے. سب سے پہلے سر فہرست ماں باپ کو بیان فرمایا. اب ماں باپ کے متعلق بدقسمتی سے آج کل جو نیا زمانہ ہے اس میں ان کی طرف کم سے کم توجہ رہ گئی ہے. مشرق میں بہت سی جگہوں پر ابھی تک یہ قدریں باقی ہیں, لیکن مغرب میں تو تیزی سے یہ اعلیٰ قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں. اور مشرق میں بھی بہت ایسے دردناک اور تکلیف دہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ نئی نسلیں اپنے ماں باپ کے تقاضے پورے نہیں کرتی. یہ وہ مسائل ہیں جو جماعت احمدیہ کے سامنے بھی وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, اور یہ مسائل ایسے ہیں جو ایک طرف کے نہیں دوسری طرف کے بھی ہیں, اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات سمجھا کر پھر میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا. توازن اس لیے کہ ماں باپ کے احسان کے نام پر بعض دفعہ بچے ماں باپ کی طرف اتنا جھکتے ہیں کہ بیوی اور بچوں سے انصاف کے تقاضے بھول جاتے ہیں, مگر آپ ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اور احسان نا انصافی پر مبنی ہو ہی نہیں سکتا. اس راز کو سمجھیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ سے احسان کرو, لیکن ماں باپ سے احسان بتا یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور سے ناانصافی کرو, کیونکہ کوئی احسان ناانصافی کی بنیاد پر قائم ہو ہی نہیں سکتا. اگر بیوی سے ناانصافی کی بنیاد پر ماں باپ کا احسان قائم ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ کے مضمون کو جھٹلانے کے بعد رد کرنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں احسان اور عدل کا یہ تعلق جو ہے یہ قرآن کریم نے بارہا کھولا ہے اور تمام تعلیمات میں یہ تعلق بہت نمایاں ہو کر دکھائی دیتا ہے. یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ پہلے عدل کا حکم دیتا ہے پھر احسان کا حکم دیتا ہے. جس نے عدل نہیں کیا اس نے احسان نہیں کیا, اور احسان کے بعد پھر ایتاء ذی القربیٰ کا مقام ہے. یعنی اس طرح دو جیسے وہ تمہارے اپنے ہوں, اور وہاں احسان کا لفظ ہی بے تعلق دکھائی دینے لگے. تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اکثر مجھے اس قسم کے خط ملتے رہتے ہیں, کبھی بچیوں کی طرف سے, کبھی ماں باپ کی طرف سے, کبھی لڑکوں کی طرف سے, اور وہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے حق میں کیا کیا بات داخل ہے. ابھی ایک پاکستان سے ایک نو احمدی خاتون کا بھی خط ملا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ ماں باپ کے احسان پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے, اور میری احمدیت ان پر اتنی شاخ گزر رہی ہے کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی اور گناہ کر رہی ہوں. ان کو تو میں نے سمجھانے کا خط لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے, اس ماں کے حوالے سے جس نے اپنے بچے کے اسلام پر اتنی تکلیف محسوس کی تھی کہ ایک موقع پر اس نے کہا کہ اے بیٹے, میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی, میں حسرت کے ساتھ مروں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے دل پر یہ داغ لگا رہے گا کہ میں نے ماں سے بدسلوکی کی تھی اور مجھ سے ناراض گئی. الفاظ یہ نہیں تھے مگر یہی مضمون تھا جو ماں نے ادا کیا. اس وقت اس کے بیٹے نے کیسی حکمت کی بات کی اور کیسی عقل کی اور کیسی عارفانہ بات کی. اس نے کہا ماں تجھے مجھے بہت پیاری ہے, کوئی اور چیز دنیا میں مجھے اتنی پیاری نہیں مگر ایک, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا خدا. بس اگر تو یہ کہتی ہے کہ اللہ اور رسول کو تیری خاطر چھوڑ دوں, اور یہ ڈراوا دیتی ہے کہ میں اس حالت میں مروں گی کہ تیرے گناہ نہیں بخشوں گی, تو پھر اے ماں میرے سامنے 100 جانے تیری سسکتی ہوئی نکل جائیں مگر میں خدا کی قسم محمد رسول اللہ اور اپنے خدا کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے حفظ مراتب کا معاملہ. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, وَلَا تُشْرِكُوا وَهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. ہر دوسرا تعلق اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اب جو کچھ کرو اللہ کی خاطر کرو, کیونکہ ہر شریک کی نفی ہو چکی ہے, ہر خاطر کی نفی ہو چکی ہے. اللہ کی خاطر کرو, اور سب سے پہلے یاد رکھو کہ اللہ تمہیں والدین سے احسان کے سلوک کی ہدایت فرماتا ہے. اب احسان کا سلوک جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا, اور بہت ہی باریک توازن ہے جو آپ کو لازماً اختیار کرنا ہوگا. اگر ماں اس بات پر راضی ہے کہ آپ دوسروں سے عدل کا سلوک نہ کریں, تو پھر آپ کا ماں سے راضی رہنا یا ماں کو راضی رکھنا فرض نہیں ہے, بلکہ اگر آپ عدل کو قربان کر کے ایسا کریں گے تو خدا سے بے وفائی کر کے ایسا کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ ماں باپ چاہے زیادتیاں کرتے چلے جائیں ان کے سامنے اوف نہیں کرنی. ایسی صورت میں ماں باپ کی زیادتیاں برداشت کریں, وہ جتنے تانے دیں, جس قدر سخت کلامی کریں, آپ اوف نہ کریں, کیونکہ خدا کی خاطر آپ یہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن حق تلفی نہیں کرنی کسی کی. اس کے برعکس دوسری صورت بھی ہے کہ ماں باپ کو ایک ردی کی چیز کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے, اور بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک انسان عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے. یہ بھی نہ صرف عدل کے اور احسان کے تقاضوں کے بالکل مخالف بات ہے, بلکہ ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کو باریک توازن کے ذریعے درست حالت میں رکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اصل معاملہ حسن خلق یا بد اخلاقی کا ہے. وہ لوگ جن کے اخلاق درست ہوں وہاں یہ مسائل اٹھتے ہی نہیں ہیں, جن کے اعلیٰ اخلاق ہوں وہاں تو اس بات کا کوئی وہمہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیٹا ماں اور بیوی کے حقوق کے درمیان یہ جنگ لڑ رہا ہو کہ کس کو کتنا دوں اور کس سے کیسا سلوک کروں. وہاں تو ہر آدمی ایک دوسرے پر فدا ہو رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ماں باپ کے علاوہ ایک دوسری لسٹ لمبی سی ہے, ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. بس میں نے جہاں تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے, مجھے ہر دفعہ بنیادی بیماری اخلاق کی کمزوری دکھائی دیتی ہے. جہاں مائیں مثلا اچھے اخلاق کی ہوں اور بہوئیں بھی اچھے اخلاق کی وہاں مل جائیں, وہاں دونوں طرف سے ایسے ایسے پیارے فدائیت کے خط آتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے از خود دعائیں اٹھتی ہیں اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ کیسی پیاری بہو اور کیسی پیاری ساس ہے کہ اپنے خطوں میں الگ الگ ایک دوسرے کی تعریفیں, ان کے لیے دعائیں, انہوں نے ہمارا دل راضی کر دیا. بہویں لکھتی ہیں کہ ہمیں تو بعض دفعہ لگتا ہے ہماری ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے, اور ساسیں لکھتی ہیں کہ ہمارے بیٹیوں نے کب ہماری ایسی خدمت کی تھی جیسے یہ بہو کر رہی ہے, یہ تو بیٹیوں سے بڑھ گئی ہے. بس جہاں حسن خلق ہو وہاں ناانصافیوں کا تو وہم و گمان بھی باقی نہیں رہتا, احسان سے معاملہ اطاعت ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتا ہے اور دنیا میں انسان کو جنت مل جاتی ہے. بس میری یہ کوشش ہے اور میں لمبے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بنیادی اخلاق درست ہوں, اور اگر اخلاق درست ہو جائیں تو ہمارے تمام معاشرتی اور باہمی لین دین کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. بنیادی طور پر حسن خلق ہے جو حقیقت میں قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے, اور حسن خلق ہی ہے جو دنیا پر غالب آیا کرتا ہے. دلائل اور مسائل سے دنیا نہیں جیتی جاتی, دلائل اور مسائل سے تو بعض دفعہ فساد بڑھتے ہیں, لیکن حسن خلق سے گھر بھی جیتے جاتے ہیں اور گلیاں بھی جیتی جاتی ہیں اور شہر بھی جیتے جاتے ہیں اور ملک بھی جیتے جاتے ہیں. تمام دنیا کی فتح حسن خلق پر مبنی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دعا کے بعد سب سے زیادہ قوی ہتھیار حسن خلق کا ہتھیار تھا. بس گھریلو مسائل ہوں یا تمدنی مسائل ہوں یا مذہبی مسائل ہوں, جماعت احمدیہ کو ایسے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے چاہیے کہ جن کے نتیجے میں یہ جن کو لوگ مسائل کہتے ہیں وہ دکھائی نہ دیں, مسائل اٹھیں ہی نہ, کیونکہ اعلیٰ اخلاق کے آدمی کے سامنے مسائل گھلتے رہتے ہیں. جیسے غالب کہتا ہے پرتو خور سے شبنم کو فنا کی تعلیم, اس طرح بد اخلاقیاں اور مسائل ایک اعلیٰ اخلاق کے چہرے کے سامنے از خود گھل جاتے ہیں. بس وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری میں حضرت ابن عمر کی یہ حدیث درج ہے. ابن عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل ہمیشہ مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا آ رہا ہے, یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ اسے وارث ہی نہ بنا دے. پڑوسی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کہ فرمایا مجھے خیال ہوا کہ شاید آئندہ کبھی آئے تو وارث ہونے کی تعلیم بھی دے دے, کہ پڑوسی کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اموال میں وارث قرار دے دیا. اور یہ وہ رشتہ ہے جس میں مذہب کا اور خون کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم میں فرمایا وجارز القربا، جو قریبی ہیں، اقربا پڑوسی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن جو بے تعلق ہیں ان کے ساتھ بھی برابر حسن سلوک کرنا ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جس کو مغرب میں بہت کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پڑوسی بعض دفعہ اس طرح ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اگر چلا گیا تو کہاں چلا گیا. اور لوگ یہ بات پسند بھی نہیں کرتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رنگ میں پڑوسی سے تعلق کی ہدایت فرمائی ہے، اس کے پیش نظر یہ تعلقات اجنبی ہونے کی بجائے پسندیدہ ہو سکتے ہیں. اور یا ان پڑوسیوں میں بھی جو اسلام کی روح سے ناشنا ہیں، ان میں بھی اسلام کے حسن کے ذریعے ان کے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے. حضور نے ایک موقع پر ہدایت فرمائی کہ بہتر ہے کہ ایک عورت اپنے شوربے کو ذرا لمبا کر لے، یعنی کھانا پکا رہی ہے تو تھوڑا سا اور پانی ڈال لے تاکہ ہمسائے کو بھی کچھ پہنچا سکے. اب یہ ایک فطری بات ہے، اگر آپ پڑوسی کے معاملات میں ویسے دخل دیں، اس سے باتیں کھڑے ہو کے کرنا شروع کریں، تو کم سے کم انگریز مزاج تو اس کے خلاف بھڑکے گا اور بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ آتے جاتے اس کو چھیڑیں، اس سے سلام دعا کریں اور بھی کھڑے ہو کر بعض دفعہ باتیں کرنے کی کوشش کریں یا پوچھنے لگ جائیں تم کون ہو. لیکن اگر اسے کوئی تحفہ پہنچا دیں کہ آج ہمارے گھر میں یہ پکا ہے اور ہم نے چاہا کہ تمہیں بھی شریک کریں، تو ہرگز اس کے خلاف کوئی بدرد عمل نہیں ہوگا، بلکہ غیر معمولی طور پر ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مجھے جرمنی سے ایک خاتون نے خط لکھا جن کے ہمسایوں سے بہت ہی اچھے تبلیغی مراسم طے ہو گئے، یعنی مضبوط ہونے لگ گئے، قرار پا گئے. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ صرف یہ تھی کہ ایک موقع پر کوئی چیز انہوں نے پکائی تو اپنے ہمسائے کو بھجوا دی یہ کہہ کر کہ ہمارا پاکستانی طرز کا کھانا ہے، ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی کھلائیں. اتنا متاثر ہوا، وہ سوچ بھی نہیں کبھی سکتا تھا کہ ایسے واقعات بھی اس دنیا میں ہو سکتے ہیں کہ خود گھر پر چل کر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا اور پھر تبلیغ کی ساری باتیں سنی، دلچسپی لی، کتابیں مانگیں، اور اب پورا تبلیغ کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، گھر بھی اعلیٰ خلق سے جیتے جائیں گے، دنیا بھی اعلیٰ خلق سے ہی جیتی جائے گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے میں سمجھائے ہیں وہ ضرور دلوں کو فتح کرنے والے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. بار بار آپ نے یہ فرمایا، خدا تعالیٰ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کی اچانک واروں سے محفوظ نہ ہو. اب یہ جو بات ہے یہ آج کل ایک بیماری بن گئی ہے، یہ پڑوسیوں سے جھگڑے. اور یہ بیماری مغرب میں نہیں پائی جاتی زیادہ، مشرق میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہاں بھی جو پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں، الا ماشاء اللہ، کبھی کبھی دوسرے پڑوسیوں سے بھی جھگڑے چلتے ہیں، مگر اس کی وجہ کچھ اور تعصبات ہوتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں انگلستان میں یا جرمنی میں پڑوسی پڑوسی سے جھگڑتا نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے. جہاں جھگڑے چلیں گے وہاں عام طور پر ریشل یا اور کسی اس قسم کے بعض دوسرے عناصر ہیں جو عمل دخل دکھاتے ہیں، ورنہ عام طور پر جھگڑے نہیں چلتے. ہمارے ملک میں جہاں پڑوسی سے حسن سلوک کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، وہاں جھگڑنے کا بھی رجحان بہت پایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑی سخت توتو میں ہوتی ہے پڑوسوں اور پڑوسیوں میں، اور پڑوسنوں اور پڑوسنوں میں लाहौर में तो एक मोहल्ले में एक दफा मैं गया था बचपन में, तो वहां पता चला कि पड़ोसनों के झगड़े कई के दिन बाद महीनों चलते हैं, और वो गालियां दे देकर एक दूसरे को, फिर परात उलट के औरतें चली जाया करती थी कि अब हम दोबारा आएंगी तो परात उलट के फिर तुम्हें बाकी गालियां देंगी। और हमारे वो मलक खुदाबख्श साहब, मलक क्या नाम था उनका, अताउर रहमान साहब के वालिद जी, उनके यहाँ मैं गया था एक दफ़ा बचपन में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था आगाजी में, तो उनके पड़ोस में ये किस्से चल रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये तो रोज़मर्रा की बात है, तो कोई बात ही नहीं हैरानी की, सारा मोहल्ला इस तरह चल रहा है। तो ये बदियाँ भी हैं, हुस्ने सलूक करने का जो मादा है अगर ये ना रहे तो बदी में तब्दील हो जाया करता है, बेताल्लुकी बेताल्लुकी में ही रहती है। इसलिए ना हुस्न ना खुबा, ना खूबी ना बुराई, मगर वो कौमें जो अपनी खूबियों की हिफाजत नहीं करती वो खूबियाँ फिर बदियों में तब्दील हो जाया करती हैं। बस अगर आपने हुस्न सलूक ना किया तो इस आयत करीमा, इस हदीस की नसीहत के या इंतज़ार के नीचे आप आएंगे। फरमाया वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन, तो फरमाया वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों और अचानक हमलों से महफूज ना हो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है सही बुखारी किताबुल ईमान में कि हुज़ूर ने फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक हकीकी मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। जिस तरह कुरान करीम का मज़मून क़ुर्ब से शुरू होकर फिर फैलता चला जा रहा है, अहादीस में भी अक़रबा के ज़िक्र भी बड़ी उम्दगी और गहराई और तफसील के साथ हैं, और फिर दर्जा बदर्जा ताल्लुकात के फैलाव के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों का फैज़ भी फैलता चला जाता है। फरमाया कोई मोमिन हकीकी मोमिन नहीं बन सकता, इस मरतबा उसकी ये तशरीह फरमाई, जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये एक ऐसी छोटी सी नसीहत है जिससे बड़ी नसीहत मुमकिन ही नहीं है। इंसानी ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए इस छोटी सी बात में तमाम इंसानी मसाले बयान फरमा दिए गए हैं। एक तर्ज फिक्र का जिक्र है, अगर तुम अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तो उसकी इज्जतें तुमसे महफूज हो गई, उसके माल तुमसे महफूज हो गए, उसके तमाम हकूक तुम्हारे हाथों में उसी तरह महफूज होंगे जिस तरह उसके अपने हाथों में हैं। इतनी अजीम शान तालीम है कि तमाम दुनिया के इंसानी रवाबित में, ख्वाह वो इंसान इनफरादी सतह पर हो या मुल्की और तमदनी सतह पर हो, तमाम दुनिया के मसाइल का हल इस इस्लाही मशवरे में शामिल है, में दाखिल है कि तुम अपने लिए वही पसंद करो जो दूसरों के लिए पसंद करते हो, या दूसरों के लिए, माफ़ करना, दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अब तमाम दुनिया में जो मुल्की सियासत चल रही है उसमें कहाँ इस बात को दाखिल होने की गुंजाइश है, वो अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, दूसरे के लिए कुछ और पसंद करते हैं, रिश्तेदारों में भी यही हाल हो रहा है, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा मशवरा भी मांगा जाए तो मशवरा देने वाला अमीन नहीं रहता, ऐसा मशवरा देता है कि जो किसी अपने अजीज़ को नहीं दे सकता, और ऐसी निगाहें डालता है दूसरों पर जो अपने किसी अजीज़ पर नहीं डाल सकता। बस ये वो नसीहत है जिसे अपनाने और गहराई के साथ इसके मज़मून को समझने के बाद अपनाने से हमारा मुआशरा हकीकतन जन्नत निशान बन सकता है। हमारी तमाम बद अखलाकियों को दूर करने का राज इस नसीहत में है, तमाम हुस्न खुल्क इख्तियार करने का राज इस नसीहत में है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मैं आपके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई खौफा बयान करते हैं कि आपका अपना मिलने जुलने का अंदाज क्या था। फरमाते हैं कि तकब्बर नाम को भी नहीं था, ना आप नाक चढ़ाते, ना इस बात से बुरा मनाते और बचते कि आप बेवाओं और मस्किनों के साथ चलें। बाज़ लोगों में ये आदत होती है कि कोई गरीब साथ चल रहा हो तो उससे कुछ फासला रखते हैं, और कई दफ़ा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने देखा है, हमेशा से ही ऐसे वाक़यात देखने में आते रहते हैं कि भरे बाज़ार में अगर कोई अमीर चल रहा हो और गरीब उसके साथ चल पड़े तो अपनी अदाओं से, अपने अंदाज से एक फासला बनाता है ताकि देखने वाला महसूस करे कि हम एक नहीं हैं, और इस तरह उससे बात करता है कि वक्ती तौर पर बात करे और किस्सा पीछा पीछा छूटे या अपनी राह ले। और ये जो फासले हैं ये ज़रूरी नहीं कि दूर हटकर बनाए जाएं, इंसानी अंदाज में ये फासले पाए जाते हैं और देखने वाले साहिब फ़हम इंसान को दिखाई दे देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम देखें, और एक सहाबी का जिसने बड़ी बारीक नज़र से आपके मामलात को देखा है ये बयान सुने। फरमाते हैं आप बेवाओं और मस्कीनों के साथ इस तरह चलते थे कि उनके साथ चलने को कभी आपने अपनी शान के मुनाफी नहीं समझा, मिलजुल कर उनके साथ चला करते थे, एक होकर चला करते थे और उनके काम आते थे और उनकी मदद करते थे। बेसहारा औरतों और मिसकीनों और गरीबों की मदद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते और इसमें खुशी महसूस करते थे। अब ये जो आखिरी पहलू है इस हदीस का, ये बहुत ही अहम है। नेकियां या इस किस्म के अखलाक जिनका जिक्र किया जा रहा है ये दो तरह से इख्तियार हो सकते हैं। अव्वल, चूँकि खुदा ने फरमाया, चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया इसलिए हमें करना चाहिए, लेकिन तबीयत पर बार रहता है। अगर तबीयत पर बार रहता है तो फिर आपने सुन्नत पूरी नहीं की। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना है तो फिर ऐसा ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करें अपने कमज़ोर भाइयों से कि उनकी मदद से आपको खुशी पैदा होती, आपके दिलों में खुशी पैदा होती, लुत्फ आता हो इससे। और अगर ये हो जाए तो आपकी नेकी की हिफाजत के लिए इससे बड़ा ज़ामिन और कोई नहीं। हर वो नेकी जो कोफ्त पैदा करती है, जिससे थकावट हो या बेजारी हो, वो नेकी ना अफराद में ज़िंदा रहती है ना कौमों में ज़िंदा रहा करती है। नेकी वही ज़िंदा रहती है जिसके साथ ऐसा ज़ाती ताल्लुक़ हो कि नेकी के बाद लुत्फ़ आए। बस हर इंसान इस पहलू से खुद गर्ज़ है, वो गर्ज़ के बगैर कोई चीज़ ना इख्तियार कर सकता है ना किसी चीज़ को हमेशा के लिए अपना सकता है। वक्ती तौर पर बाज़ मजबूरियों के पेश नज़र, बाज़ उसूलों की खातिर एक इंसान तबीयत के ख़िलाफ़ काम भी कर लेता है, मगर हमेशा वो नेकियाँ उसके साथ नहीं रहती जब तक उसके दिल का जुज़ ना बन जाए, जब तक उन नेकियों से प्यार न पैदा हो जाए और उन नेकियों के करने से दिलों में एक तभी बशाशत पैदा ना हो। बस ये सहाबी बड़े ही जीरक इंसान थे जिन्होंने सीरत को बयान किया है, और किस गहराई से बयान किया है। महसूस फरमाया, महसूस किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जब खिदमत करते थे तो कोई तबीयत से बोझ नहीं होता था, बल्कि खुशी का एहसास नुमाया था। इसे लुत्फ आ रहा है कि आह कितना अच्छा मौका मिला, मैं अपने गरीब भाई के काम आ रहा हूं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि आपने एक मौके पर फरमाया कि शादी की बदतरीन दावत वो है जिसमें उमरा को बुलाया जाए और गुरबा को छोड़ दिया जाए। अब हमारे मुल्क में भी मैंने देखा है कि दिन ब दिन, यानी पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, और इसी तरह और भी बहुत से मुल्कों में रिवाज है, और यूरोप में तो इस बात का तसव्वुर ही नहीं कि अपने ताल्लुकात के दायरे से हटकर भी किसी को दावतों में बुलाया जाए। مگر ہمارے ملکوں میں بھی یعنی نسبتاً غریب ملکوں میں یہ رواج اب زور پکڑ رہا ہے کہ امراء کی دعوتیں اتنی اونچی سطح پر اٹھتی ہیں کہ وہاں کسی غریب کو چہرہ دکھانے کی بھی مجال نہیں, اور اگر غریب رشتہ دار بھی ہوں تو ان سے انحراف کیا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے لیے شرمندگی کا موجب نہ بنے. اور امیروں کی دعوتیں الگ ہیں, ان کے انداز ہی عیش و عشرت کے الگ ہیں, اور غریبوں کی دعوتیں الگ ہیں. غریبوں کی دعوتوں میں امیر نہیں جاتے, اور امیروں کی دعوت میں غریبوں کو بلایا نہیں جاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کی بدترین دعوت, اور اکثر ایسا شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے. فرمایا شادی کی بدترین دعوت وہ ہے جس میں امراء کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک عجیب بات فرمائی, اور جو شادی کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. اب یہ ایک وسیع مضمون کا ایک ٹکڑا ہے, اور اگر اس کو پہلے مضمون کے تعلق کے ساتھ جوڑ کر نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بیسوں مرتبہ آپ نے بھی شادی کی دعوت کو کسی مجبوری سے قبول نہیں کیا ہوگا, اور جہاں تک اپنے قریبیوں دوستوں عزیزوں کی شادی کی دعوت کا تعلق ہے وہ تو آپ شوق سے جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو دعوت نامہ آئے, بعض دفعہ نہ بھی آئے تو چلے جاتے ہیں. کہ یہ کن دعوتوں کا ذکر ہے؟ امراء کے مقابل پر غریبوں کا ذکر چلا ہے. فرمایا ہے بدنصیب اور بدبخت ہیں وہ شادیاں جن میں بلانے والے غریبوں کو نہ بلائیں اور صرف امیروں کو بلائیں, اور پھر جب غریب ان کو بلائیں اپنی شادیوں پر تو وہاں جائیں نہ کہ یہ غریبوں کی شادی ہے. اسی لیے شادی بیاہ کے موقع پر جو میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی اور اب وہ غالباً چھپ کر تمام دنیا میں پہنچ چکی ہوگی, اس میں یہ بات بطور خاص داخل کی تھی, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اور ان کی بچیاں جو بھی اس بات کے لیے وقت نکال سکیں وقت سے پہلے وہاں جائیں, ان گھروں کو صاف ستھرا کو تیار کریں, ان کی کمیاں دور کریں, کھانا پکانے وغیرہ میں ان کی مدد کی جائے, اور جو چیزیں وہ نہیں خرید سکتے وہ اپنی طرف سے خرید کر ان میں داخل کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر وہ جائیں اور ان کی غربت کو دیکھیں, کیونکہ محض نصیحت سے انسان کا دل حقیقت میں پگھل نہیں سکتا, لیکن آنکھیں جب دیکھتی ہیں ایک حالت کو تو پھر ضرور پگھلتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں بہت ہی گہری, بہت ہی دیر پا اور دور کا اثر رکھنے والی, کیونکہ حقیقت ہے کہ جب ایک غریب آپ کی شادیوں میں آئے گا اس کے کپڑوں کو آپ دیکھیں گے, اور پھر اگر کوئی انسانیت ہو اور وہ عورتیں جو آپس میں پہلے یہ جھگڑ رہی تھیں کہ میرے کپڑا ایسے تھے اور تیرے کیسے ہو گئے, جو گھر میں بچیاں شکوے کرتی ہیں کہ میری فلاں بہن کو تم نے اچھے بنا دیے اور مجھے کیوں نسبتاً خراب بنا کے دیے وغیرہ وغیرہ, یہ جہلانہ سچی باتیں سب مٹ جائیں گی. کیونکہ جب ایک غریب کو پرانے کپڑوں میں دیکھیں اگر انسانیت ہے تو دل پگھلیں گے اور شرمندگی کا احساس ہوگا, اور اپنے آپ کو لوگ بری طرح سمجھنے لگیں گے, سمجھیں گے کہ ہمارے اتنے تعلقات تو تھے, واقفیت تو تھی کہ ہم نے ان کو بلایا ہے, لیکن کیوں یہ خیال نہ کیا کہ ان کے لیے بھی اچھے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں. اور پھر جب غریب کی شادی پر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں شادیوں میں, کہاں اپنے حال میں ڈوبے ہوئے امراء جن کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ 3 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی, 5 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی, 10 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی, کہاں وہ جو 2-4 ہزار میں شادی کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بچوں کے لیے بھی غریبانہ کچھ بنا کے دینا ہے, آئے گاہوں کے لیے بھی کچھ پیش کرنا ہے. تو یہ مسائل سوائے اس کے حل نہیں ہو سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اخلاق سے, دوسرے سے نہیں, خود آپ سے آپ کے اخلاق سیکھے ہیں. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تھی اور آپ کے کردار کی زبانی تھی, آپ کے اخلاق ہمارے سامنے رکھتی ہیں. فرمایا شادی کی بدترین وہ مثال ہے کہ غریبوں کو نہ بلاؤ, اور جب غریب تمہیں بلائیں तो तुम अगर ना जाओगे तो खुदा और रसूल की नाफरमानी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ग़ुलामों से सलूक, ग़ुलामों से मुराद ये है अदना गरीब बंदों से सलूक, एक ऐसे मुआशरे में जिसके अखलाक आपने दुरुस्त फरमा दिए थे, उस मुआशरे में भी वो तजुबंगेज़ सलूक था, हैरत से निगाहें उस सलूक रही थी। और इससे मेरी मुराद वो वाक़िया है जो ज़ाहिर बिन हराम के साथ पेश आया। ज़ाहिर बिन हराम एक देहाती था जो नहायत ही बदसूरत और मकरूह सूरत, और उसके अलावा उसके कपड़े भी गंदे, देहाती खेतों में काम करने वाले के जिस्म में से पसीने की बदबू भी आती थी। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, जब भी आता था कुछ थोड़ी सी सब्जी, कोई एक गांव का फल तो फतन उठा कर ले आया करता था। एक दफा वो खड़ा था कि अचानक उसने देखा कि किसी ने प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रख लिया, और उसने हैरत से पूछा, और ने सिर्फ हाथ ही रखे, हाथ रखकर ये ऐलान किया कि है कोई खरीदने वाला, मैं एक गुलाम बेचता। मैं देखूं ये पहले हुआ था वाकया दूसरा। हाँ, बात वो बात, ये वाकया बात क्या है, पहले तो तजुब की बात ही थी, हाथ से हाथों से आंखें बंद कर ली और उसने अपना जिस्म साथ रगड़ना शुरू किया पहचानने की गरज से, गोया के पहचान रहे के कौन, और साथ साथ बातें करता जाता था कि ये होगा वो होगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह अपने हाथों से उसकी आंखें बंद किए पास खड़े रहे, और वो मुंह से बोला नहीं। मैंने कहा ना बातें करता रहा, बातें नहीं हरकतें करता रहा कहना चाहिए था, जिसम रगड़ता था वो है पहचानने की कोशिश कर रहा है, और मुकाबलतन प्यार का इजहार जिस तरह बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा बच्चों से माएँ लिपट के रगड़ते हैं अपने आप को, ऐसी कैफियत थी। बाज़ दफ़ा बिल्ली के बच्चों को आपने प्यार से देखा होगा, बस बिस्तर में घुस के वो अपने बदन को खूब रगड़ते हैं प्यार से। ये उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू किया हुआ था, और आप खामोश खड़े उसके ये नखरे बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि है कोई गुलाम खरीदने वाला, मैं गुलाम बेचता। तब उसने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत के साथ देखा, या रसूलल्लाह इस बदसूरत बेकीमत इंसान को कौन खरीद, आपने फरमाया देखो तुम्हारा मेरा खुदा आसमान का खुदा तुम्हारा खरीदार है, मोहम्मद बेच रहा है ये गुलाम, इन बंदों को क्या पता है कि तुम्हारी क्या कीमत, मेरे अल्लाह के नजदीक तुम्हारी बहुत कीमत। और फिर उसने बताया या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें आपको पहचान न लेता, उससे प्यार का सलूक और कर कौन सकता, एक ही था और वो मोहम्मद मुस्तफा थे, बस मैं जानता था और मैं सोचता था कि इससे बेहतर और कौन सा मौका मुझे मुयसर आएगा कि आपके अपने बदन को आपके पाक बदन से रख लूं। बस एक तरफ गुर्बत थी जिसमें से बदबू भी उठ रही थी, जो बदसूरती का मजहब थी, हर दुनिया के लिहाज से बुराई उसमें पाई जाती थी, एक तरफ हुस्न व खूबी का वो पैकर जो उस साथ कोई पैकर कभी ऐसा हसीन पैदा नहीं, ये इम्तिजाज था आला और अदना का। इस तरह खुदाई बंदों से मिलती है, इस तरह खुदा के मजहर दुनिया में खुदा के प्यार और मोहब्बत को खुदा के बंदों में मुंतकिल किया करते हैं। आप ऐसा होने की कोशिश करें, अगर अपने अखलाक आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखे और वैसे बनाने की कोशिश करें तो आप तो क्या आपके गुलामों को भी खुदा खरीद, गुलामों का भी खुदा खरीदार बन जाए, तमाम दुनिया पर आपके दिल हुकूमत करेंगे, यानी मोहम्मद मुस्तफा की हुकूमत आ जाएगी। اور یہی ایک ذریعہ ہے اپنے معاشرے کو درست کرنے کا، اپنے گھروں کو درست کرنے کا، اپنے شہروں کی گلیوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے علاقوں، اپنے ملکوں کو. تمام دنیا کا حسن آج اس ایک بات سے وابستہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، محمد رسول اللہ کے سچے اور حقیقی غلام بن گئے، اور آپ کے احسان کا جادو سب دنیا کے دلوں میں چلنے لگے. خدا کرے کہ ایسے ہی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. تكبير.
السلام عليكم.